محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. درود بجاء محمد و آل محمد. حج کی معرفت کے سلسلے میں ہم نے یہ سیمینار منعقد کیا، آپ نے شرکت کی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنی اور آپ کی معرفت میں اضافہ ہو اس گفتگو کے ذریعے سے، اس بحث کے ذریعے سے. اور ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں پہلے سیشن کی ابتدا میں، وہ یہ کہ معرفت میں ترقی دلانا وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ کے عظیم الشان امتحانات کے لیے تیار کر سکتے ہیں. خالق متعال نے جتنی بھی فضیلتیں کسی قوم کو دی ہیں، ان میں سے کوئی فضیلت ابدی فضیلت نہیں ہوتی، نہ فرد اور نہ قوم. تمام فضیلتوں کا انحصار امتحانات کی ادائیگی پر ہوتا ہے. اگر کوئی قوم اور کوئی فرد اپنے امتحانات کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں تو فضیلتیں باقی رہتی ہیں، ورنہ پروردگار عالم کی فضیلتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں. ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. خدا تعالیٰ کا قانون ہے، شکر نعمت پہ نعمت میں اضافہ ہوگا، کفران نعمت پہ نعمت چھن جائے گی. یہ قانون اگر پانی، خاک، ہوا اور دنیا کی پست مادی لذات کے اوپر ہے تو یقیناً معنوی فضیلتوں کے اوپر بہت زیادہ شدت کے ساتھ حاکم ہے. لہذا خالق متعال نے جب 11 حجتوں کے ساتھ انسانوں کے غیر معقول رویے کو دیکھا تو 12ویں حجت کو ان کے کفران نعمت کی وجہ سے پردہ غیبت کے اندر بھیج دیا. اور 12ویں حجت اس وقت ظاہر ہوگی جب یہ دنیا شکر نعمت کے لیے تیار ہو جائے گی، اور اس وقت ہوگا کہ جب انسانوں کو وہ فیض نصیب ہوگا پروردگار عالم کا جس کا اس نے متعدد مقامات کے اوپر وعدہ فرمایا ہے. اس کا ایک راستہ یہی ہوگا کہ قومی معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے امتحانات کے لیے تیار ہو جائیں، ان کی عبادتیں حقیقی عبادتوں کے اندر تبدیل ہوں، اور اس معنویت کے ساتھ لوگ اللہ کے حضور پہنچنے کی کوشش کریں. حج کے سلسلے میں عرض ہوا کہ یہ اسلام کی منفرد عبادات میں سے ہے. امیر المومنین نے حج کے سلسلے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا ایک خطبہ، خطبہ نمبر 192 آپ کی خدمت میں عرض ہوا. اب پہلے خطبے میں سے چند سطور اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور حج کی معنویات کی سمت ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے خطبے کے اندر اختتامی جملات میں امیر المومنین نے حج بیت اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ يَرِدُونَهُ بُرُودَ الْأَنْعَامِ وَيَعْلَهُونَ إِلَيْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ وَجَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضِعِهِمْ لِعَدْمَتِهِ وَإِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعًا أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهِ. فرمایا پروردگار نے تم لوگوں پر حج بیت اللہ کو واجب قرار دیا ہے جسے لوگوں کے لیے قبلہ بنایا ہے، اور جہاں لوگ پیاسے جانوروں کی طرح بے تاب ہو کر وارد ہوتے ہیں اور ایسا انس رکھتے ہیں اس گھر سے جیسے کبوتر اپنے گھونسلے سے آشنا ہے. حج بیت اللہ کو مالک نے اپنی عظمت کے سامنے جھکنے کی علامت اور اپنی عزت کے ایقان کی نشانی قرار دی ہے. اس نے مخلوقات میں سے ان بندوں کا انتخاب کیا جو اس کی آواز سن کر لبیک کہتے ہیں اور اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں. انہوں نے انبیاء کے مواقف میں وقوف کیا اور طواف عرش کرنے والے فرشتوں کا انداز اختیار کیا. امیر المومنین فرما رہے ہیں جو طواف تم زمین کے اوپر بیت اللہ کا کرتے ہو یہ بالکل شبیہ ہے اس طواف کے جو ملائکۃ اللہ آسمانوں کے اندر اللہ کے عیش عرش کی گرد کیا کرتے ہیں. یوں علامتیں ہیں حج کے اندر، مسلسل علامتیں حاصل ہوتی ہیں. فرمایا پروردگار نے کعبہ کو اسلام کی نشانی اور بے پناہ افراد کی پناہ گاہ قرار دیا ہے، اس کے حج کو فرض قرار دیا، اس کے حق کو واجب قرار دیا، تمہارے اوپر اس گھر کی حاضری کو لکھ دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، جس کے پاس بھی اس راہ کو طے کرنے کی استطاعت پائی جاتی ہو. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ وہ حج ہے, لیکن ہم نے عرض کیا کہ حج کو اس کی معنویات کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے. لہذا جیسے ہی کوئی انسان حج کا ارادہ کرے وہیں سے اس کا حج شروع ہو جانا بہت اہم ہے. اس سلسلے میں متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں, میں وقت کو بچانے کی خاطر ان روایات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. پہلی روایت پانچویں امام سے نقل ہوئی اور اس روایت کے اندر ارشاد فرمایا ما یؤبؤ بمن یؤم هذا البیت اذا لم یکن فیہ ثلاث خصال. فرمایا اگر کسی شخص کے اندر تین خصلتیں نہ ہوں, تین صفتیں نہ ہوں, تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیت کا ارادہ کرے یا ارادہ نہ کرے. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کا ارادہ کرے, اس ارادے کے ہمراہ تین خاصیتیں اس کے اندر فوراً آ جانی چاہیے. پہلی خاصیت ورع یحجزہ عن معاصی اللہ, ایسا تقوی اس شخص کے اندر ہونا چاہیے جو اس کو اللہ کے گناہ سے روکتا رہے. جیسے ہی شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کروں گا, حج کے فریضے کو انجام دوں گا, پہلی چیز جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ اتنا تقوی اور پرہیزگاری ہو کہ اس کو یہیں پر گناہوں سے روک لے. ایک خام خیالی ہمارے ذہن میں مسلسل آتی رہتی ہے, جب امام تشریف لائیں گے تو جان نثار کر دیں گے, فی الحال جان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب بیت اللہ جائیں گے تو اللہ کی معنویت حاصل کریں گے, فی الحال محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. جو اللہ کے گھر کا ارادہ کرے گا, گھر کے تک پہنچے یا نہ پہنچے, تین خصلتیں تو یہیں پر دکھائے اپنے اندر. پہلی خصلت کیا ہے؟ اتنا تقوی اور پرہیزگاری دکھائے کہ جو اس کو اللہ کے گناہوں سے یہیں پر روکے. اور آپ اپنے ذہن میں تصور فرمائیے کہ بیت اللہ کا جو مقام ہے, عظمت ہے, بلندی ہے, وہ سب کچھ ہے, خدا تو یہاں پر بھی ہے. وہی اللہ کا خدا, بیت اللہ کا خدا جو وہاں پر ہے وہ یہاں پر بھی ہے. پس اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بیت اللہ کے برابر میں پہنچ کر خدا نے متعال سے ریاض و نیاز کروں گا, یہاں پر کیا رکاوٹ ہے؟ یہاں سے کیوں نہیں شروع کرتا؟ سب سے پہلے تقوی اور پرہیزگاری یہیں سے دکھانا شروع کرے. پہلی چیز تقوی اور پرہیزگاری جو اسے اللہ کے گناہوں سے روکے. وحلم یملک به غضبہ, دوسری بات اپنے اندر اتنا صبر و تحمل لائے جو اسے غضب و غصے سے روک لے. یہیں سے شروع کر دیں. سب جانتے ہیں حج سختی کی جگہ ہے. سختی کی جگہ پہ مثلا وہ جو روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ شدائد میں انسان کے جوہر نظر آ جاتے ہیں, مصیبتوں میں جب پڑھتا ہے تب اس کی زندگی کی حقیقتیں آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان جب تیش میں ہو اور عیش میں ہو تو اس کے محاسن پتہ چل جاتے ہیں. جب تیش میں ہو یعنی غصے میں ہو, جب عیش میں ہو, جب خوشی منا رہا ہو, تو پتہ چلتا ہے اندر سے کیا ہے. فرمانا ہے اس سے پہلے کہ حج کا ارادہ کرو, حج کے لیے پہنچنے کی کوشش کرو, سب سے پہلے یہاں صبر و تحمل اتنا مضبوط کر دو کہ تمہیں غصہ نہ آئے, اس کو مضبوط کر لو. تیسری بات وہ حسن الصحابہ لمن صحبہ, تیسری چیز جو دکھاؤ مجھے کہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے چلنے کا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے, یہیں پر اپنے آپ کو مضبوط کر لو. بس تین چیزیں فوراً یہیں پر ظاہر کر لے, پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ. پہلی بات ایسا تقوی اور پرہیزگاری جو اسے گناہ سے روکے. پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ, پہلی بات ایسا تقوی اور پرہیزگاری جو اسے گناہ سے روکے. دوسری بات ایسا صبر و تحمل جو اس کے غصے میں رکاوٹ بن جائے. اور تیسری بات ہمراہ چلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک. یہ حسن سلوک شروع کے چند دنوں میں رہتا ہے, آخر تک باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے انسان کی عادت میں تبدیل ہو, ورنہ عادت تک آخر تک پہنچتے پہنچتے مسائل بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو شروع ہی سے اپنے آپ کو اس کے اوپر پریکٹس کروائے کہ میرے اندر صبر و تحمل اتنا شدید ہونا چاہیے. اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے, ظاہر حاجی ہے, حج کا ارادہ کر رہا ہے. جیسے حج کا ارادہ کرے اس کے سامنے ہم جیسے لوگ, ظاہر ہے جب دور سے حج کا ارادہ کریں گے تو ہمارے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے زادہ راہ کا, قافلہ کون ہے, کس کے ساتھ جا رہے ہیں, کتنا مال ساتھ ہے, کس کے اوپر انحصار کریں. بہت خوبصورت ایک روایت ہے بحر الانوار کے اندر, چھٹے امام سے یہ روایت ہے اور 99ویں جلد کے اندر ہے, جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 124. فرمایا اذا اردت الحج فجرد قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغر وحجاب كل حاجب وفوض امورك كلها الى خالقك
ولا تعتمد على زادك وراحلتك واصحابك وقوتك وشبابك ومالك مخافه ان يصير ذلك عدوبا وبالا. فرمایا جب بھی تم حج کا ارادہ کرو اپنے دل کو اپنے ارادے سے پہلے ہر مشغلے سے خالی کر لو، پہلے اپنے ارادے کو فارغ کر لو، تمہارے دل کے اندر خدا کے سوا کوئی چیز نہ رہ جائے. یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیرت الاحرام کے ہی فوراً یاد آئے وہ جو چیز گم ہو گئی تھی وہ کہاں ہے، شیطان ہے نا. جیسی تکبیرت الاحرام کے ہی پیچھے سے ایک آواز آئی، مثال کے طور پر سوچنے لگیں گے پتہ نہیں میرا بچہ کسی خطرے میں تو نہیں پڑ گیا، ابھی پانچ منٹ پہلے تک نہیں پڑا تھا، اب احساس ہوا ہے کہ اب خطرے میں پڑ گیا ہوگا، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ شیطان ہے. جیسے ہی دیکھتا ہے انسان اللہ کی طرف توجہ دے رہا ہے، دس قسم کے وسوسے خیالات اس کے دماغ میں ڈالتا ہے، یہ کھڑا ہوگا فضول خرچی کرنے کے لیے، پیسہ قربان کرتا چلا جائے گا، اپنا لٹاتا چلا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. روایت نے لکھا ہے جیسی صدقے کے لیے ہاتھ جیب میں ڈالنے لگتا ہے 200 شیطان اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں کہ کہیں صدقہ نہ دے دے. فضول خرچیوں کے لیے کوئی شیطان نہیں چمٹتا، اور صدقہ دینے کے لیے، اب جیسے حج کے لیے جانا کرے گا 10 وسوسے اس کے دماغ میں آئیں گے، پتہ نہیں میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میری زندگی، میری یہ، میری وہ، ہر چیز. فرمایا اذا اردت الحج، جب حج کا ارادہ کرو، فجرت قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب كل حاجب، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کر لو، تمام پردوں سے اپنے آپ کو صاف کر لو. وفوض امورك كلها الى خالقك، اپنے تمام امور کو اپنے پروردگار کے اوپر چھوڑ دو، وہ خالق تھا اسی نے خلق کیا تھا، وہ رب ہے اسی نے یہ سب کچھ دیا تھا، وہ خود پرواہ کر لے گا، تم اس کی پرواہ کرنے کی کوشش نہ کرو، تم جاؤ حج کرو اپنا جس کا اللہ تمہیں حکم دیا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِجَمِيعِ مَا يَظْهَرْ مِنْ حَرَكَاتِكَ وَسَكَنَاتِكَ، اپنی تمام حرکتوں اور سکنات سے اپنے توکل کا اظہار کرو کہ مجھے خدا پہ توکل ہے. اور اس کے بعد بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَعْتَمِدْ، دو جملوں کو چھوڑنے کے بعد، وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى زَادِكَ وَرَاحِلَتِكَ وَأَصْحَابِكَ وَقُوَّتِكَ وَشَبَابِكَ وَمَالِكَ، فرمایا ہرگز اعتماد نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سفر کے لیے لے کر چلے ہو، ان پر اعتماد نہ کرو، اس قافلے پر جس کے ساتھ تم چل نکلے ہو، اپنے ساتھ چلنے والوں پر بھی اعتماد نہ کرو، اپنی طاقت، اپنی جوانی اور اپنے مال پر بھی اعتماد نہ کرو، ان سب پر اعتماد کیوں نہ کروں مولا. اس کے بعد فرمایا من ادعى رضا الله واعتمد على شيء سواه سيره عليه عدوا ووبالا، فرمایا جو اللہ کی رضایت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر اعتماد کرے تو خدا اسی کو اس کا دشمن بنا دیتا ہے، اسی کو وبال جان بنا دیتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں بہت ساری چیزیں لے کر نکلا ہوں، میں ان پر اعتماد کرتا ہوں، میرا قافلہ بہت مضبوط قافلہ ہے، یہ فیسلٹیز بہت اچھی دلا دیتا ہے، پتہ چلا ساری مصیبتیں اسی کی طرف سے آ رہی ہیں، سارا میرا ذہن اسی کے اندر پریشان ہو گیا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا تھا، اب اتنی فیسلٹیز مجھے ملی یا نہیں ملی، اسی کے اوپر لڑ رہا ہے، اسی کے اوپر جھگڑ رہا ہے، اسی پر اپنا سارا ہم و غم لگا رہا ہے، یہی چیز جس کے اوپر اعتماد کر رہا تھا وہی اس کے لیے مصیبت کا سبب بن گئی. بہترین راستہ بیان فرما دیا، فرمایا اپنے دل کو خالی کرو، صرف خدا کا ارادہ کرو، اور اس ارادے کے ساتھ اس خدا کی حمایت میں لے کر اپنے آپ کو نکلنے کی کوشش کرو. اس کے بعد چند معنوی جملات ارشاد فرمائے ہیں، اور ان جملات کے ذریعے سے حج کی مصلحتوں کی تشریح کی ہے، ہر ایک میں چند علامتوں کو بیان کیا ہے. میں اس حدیث کی آپ کی خدمت میں تشریح عرض کرنا چاہوں گا، کچھ چیزیں جو اس میں اضافے کی ضرورت پڑے گی ان کو آپ کی خدمت میں مزید بیان کروں گا، اور کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے سے ہم حج کی معنوی فضیلتوں کو درک کر سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. احرام حج سے پہلے انسان کے لیے مستحب غسل کرے. امام نے غسل کی علامت کو یہاں پہ کیا قرار دیا، فرمایا ثم اغسل بماء التوبة الخالصة لذنوبك والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع. غسل کرتے وقت کیا سوچے، فرمایا اس کے بعد غسل کرے خالص توبہ کے پانی سے، غسل کرے یہ سوچ کر غسل کرے کہ خدایا
جس طرح یہ غسل کا پانی میرے جسم کے میل کو صاف کر رہا ہے، یہی غسل کا پانی میرے گناہوں کو بھی دھو ڈالے، کیونکہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حج نئی زندگی کا آغاز ہے. نئی زندگی کے آغاز سے پہلے یہ ساری پریکٹسز کرے، ان تمام چیزوں کو اللہ سے طلب کرے کہ خدا تو نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے نئی زندگی دے گا، تو میں نئی زندگی شروع کرنے والا بننا چاہتا ہوں. اب جبکہ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں تو احرام کا غسل کرتے وقت یہ نیت کر لے کہ خدا جتنے گناہ ہیں ان کو تو دو ڈھال، تاکہ میں نئی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکوں. سو مغسل بماء التوبۃ الخالص لذنوبک، اس کے بعد غسل کرو توبہ کے خالص پانی سے جو تمہاری گناہوں کے مقابلے میں توبہ دلائے. ولبس، اور وہ لباس پہن لو. کون سا لباس؟ کسوۃ الصدق والصفا والخضوع والخشوع. صدق، صفائے قلب، خضوع اور خشوع کا لباس پہن لو. اپنے ضمیر کو اللہ کے سامنے خاضع و خاشع کر دو. اپنے آپ کو منافقت سے بچانے کے لیے صدق اختیار کر لو، سچائی اختیار کر لو. صدق اور صفا سچائی اور دلوں میں پاکیزگی کا نام ہے. یعنی ایک دفعہ جب میں کسی آدمی کے ساتھ ملتا ہوں تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو ہم کہتے ہیں صدق. ایک دفعہ میں جب کسی کے ساتھ ملتا ہوں تو پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ملتا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں صفا. صدق ایک مرحلہ ہے، صفا ایک اور مرحلہ ہے. منافقت کے ساتھ ملنے والا ممکن ہے جھوٹ نہ بولے، تو ہے تو صادق، لیکن صفائے قلبی نہیں ہے. فرمایا صدق بھی ہو، صفا بھی ہو، خضوع بھی ہو اور خشوع بھی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور. تو آپ جیسے ہی کسی حج کرنے والے سے ملیں، حج کا ارادہ کر رہے ہوں، خود آپ اپنے، میں اور اپنے لیے سب سے پہلے جب حج کا ارادہ کروں، اگر اس حج کے ارادے کے ساتھ میری زبان پہ جھوٹ ابھی بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی میرا ارادہ پورا ارادہ نہیں ہوا ہے، میری زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے تھا. اگر میں کسی کے ساتھ مل رہا ہوں، ابھی بھی میرے دل کے اندر کچھ بغض، کینہ، حسد ہے، اس کا مطلب ہے ابھی میرا ارادہ پکا ارادہ نہیں ہوا ہے. نئی زندگی کے ارادے کے لیے ضروری ہے یہ تمام چیزیں ذہن سے نکل جانی چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان اس پاکیزگی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد فرمایا وَحْرِمْ عَنْ كُلِّ شَئِنْ يَمْنَعُكَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَحْجِبُكَ عَنْ طَاعَتِهِ. اس کے بعد مرحلہ ہے احرام باندھنے کا. امام نے احرام کو خوبصورت تشبیہ دی، فرمایا وحرم، اور تم حرام کر دو اپنے لیے ہر وہ چیز جو تمہیں ذکر خدا سے منع کرے. احرام بھی ایک حرمت ہے. تکبیرۃ الاحرام کو تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے آپ یہ تکبیر کہتے ہیں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب آپ کے لیے قبلے سے مڑنا حرام ہے، اب آپ کے لیے تکلم کرنا، ہنسنا، یہ سب حرام ہو جائے گا. بالکل اس طرح احرام بھی احرام کہلاتا ہے، چونکہ اس کو پہنتے ہی بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی. کون سی چیزیں حرام ہو جائیں گی؟ امام نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا جس کی تشریح بہت زیادہ ہے. فرمایا وَحْرِمْ عَنْ كُلِّ شَئِنْ يَمْنَعُكَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. ہر وہ چیز جو ذکر خدا سے روکے تم پر حرام ہے، ہر وہ چیز جو ذکر خدا سے روکے تم پر حرام ہے. لہذا تمام تر وہ خواہشات نفسانی اور مادی کے جو انسان عام زندگی میں ارادہ کر سکتا ہے، اس وقت احرام باندھنے کے بعد حرام ہے. یہاں تک کہ جر و بحث، مجادلہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بحث کرنا، یہ بھی حرام ہے اگر اللہ کی خاطر نہ ہو. یہ سب کفارے کا سبب بنے گا. یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے کیوں حرام کی ہیں؟ وہی جملہ بار بار عرض کروں گا، اپنی مصروفیتوں سے نکلو، خدا کی طرف آنے کی کوشش کرو. اور ان تمام میں علامت ہے. دیکھیے، اس نے دو کپڑے پہنا دیے تمام انسانوں کو، کہا اپنے سارے فخر فروشیوں کو ختم کر دو، اپنی تمام نشانیوں کو ختم کر دو، سادہ ترین اس لباس میں آ جاؤ جیسے دفن ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہو. تم اپنا کفن اپنی زندگی میں باندھ لو. اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا واستعد استعدادا من لا یرجو الرجوع. ایسی تیاری کرو کہ پھر واپسی کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ نہ ہو. کہو خدا تیری طرف جانا چاہتا ہوں اور اب واپس نہیں آنا چاہتا، بس تیری ہی طرف رہنا چاہتا ہوں. رجوع نہ ہو چاہے مکہ میں رہے چاہے دوبارہ کراچی واپس آ جائے، لیکن اللہ سے پلٹ کر کہیں اور نہ جائے، رہے اللہ کے ساتھ ہی. یہ احرام ہے، سادہ ترین لباس ہے، دو کپڑے ہیں. ان دو کپڑوں کو خدا نے ایسا رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ بدن ظاہر ہوگا، یہ ایسا رکھ دیا اس نے. یہ ایسا رکھا ہے کہ جس کے اندر اپنے مقام کا اظہار نہیں کر پائے گا. کیوں رکھا پروردگار عالم نے؟ ذلت کا احساس دلانے کے لیے. خدا کی عظمت کے سامنے سب کو سر جھکوانے کے لیے کہ تم سب ذلیل ہو، اللہ کے بندے ہو، سب بندگی کا لباس پہن لو. کیوں خالق متعال نے دو لباس کے اوپر قناعت کرنے کا حکم دیا؟ اس ذلت کا احساس دلانے کے لیے کہ تم اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہو. اور اگر انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں یہی ہوں جو احرام میں ہوں، تو یہ اصل حقیقت ہے انسان کی، یہی ذلت آمیز حقیقت. وہ اپنی عام زندگی کے اندر اپنے آپ کو لاکھوں کے لباس میں چھپا سکتا ہے، لیکن جب احرام باندھتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. یہ ہے انسان، یہ اس کی ابتدا ہے اور یہ اس کا اختتام ہے. کہ امیر المومنین ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، مال ابن آدم والفخر، ابن آدم کو فخر سے کیا کام، اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، ابتدا نطفے سے ہے، اختتام مردار پر ہے. ابتدا اس گندے پانی سے، اختتام اس بدبودار جسم پر، اس میں فخر کس بات کا؟ یہ احرام ہے، انسانوں کو پہناتا ہے. اصل پہنتے وقت نیت چاہیے، جس طرح غسل کرتے وقت نیت کر رہا تھا خدایا میرے گناہوں کو دھو دے، میں نئی زندگی چاہتا ہوں، اس احرام کو پہنتے وقت ایک نیت کرے کہ خدایا یہ میں نے گندے کثیف دنیاوی علامتیں گرا دی، خدایا اپنی بارگاہ میں داخل ہونے کی علامت مجھے بھی نصیب کر دے. گویا احرام اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کا یونیفارم ہے، کہ اس یونیفارم کو پہن رہا ہوں خدایا تاکہ تیری بارگاہ میں داخل ہو سکوں، جہاں فرشتے ہیں، ملک مقرب ہیں، انبیاء، اوصیاء، اولیاء، وہ سب وہاں پر داخل ہیں، اس حقیر کو بھی پہنچنے کے لیے زمینہ فراہم کر دے. یہ احرام ہے، پاکیزگی کی علامت ہے. اس کو خدا تعالیٰ نے رنگ سفید میں اندر قرار دیا تاکہ انسان اپنے صفا کو ظاہر کر سکے، کہ خدایا جس طرح یہ لباس سفید ہے اور کچھ عرصے کے بعد گناہ آلود ہو جائیں کے نتیجے میں شاید اس کے اوپر کچھ داغ دھبے آ جائیں گے، خدایا میرے جسم کے اوپر داغ دھبے ہیں، انہیں صاف کر دے جس طرح تو نے اس احرام کو سفید قرار دے دیا. اس کے بعد اپنی ذات کو بھلانے کی کوشش کرے. اصل احرام پروردگار نے رکھا اسی لیے، اس میں کوئی سلائی نہیں ہو سکتی، سلائی ہونا کفارہ لے کے آئے گی. کیوں سلائی نہیں ہے؟ سادگی میں رہو، اس کی پرواہ نہ کرو، پھٹتا ہے پھٹنے دو، گندا ہوتا ہے ہونے دو، میلا ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے جسم پہ مٹی پڑ رہی ہے، کہا صابن بھی استعمال نہ کرو اگر خوشبو لے کر آئے. کیوں خوشبوئیں استعمال نہ کرو؟ خدایا میں جب دوڑوں گا، بھاگوں گا، مٹی پڑے گی، پسینہ نکلے گا، بدبو آئے گی. خدا کہتا ہے مجھے ایسا ہی بندہ چاہیے. کیوں بندہ چاہیے؟ فخر بیچنے والا نہیں چاہیے، بندہ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے، ایک روایت کے مطابق 30 دن روزہ رکھا، منہ سے بدبو آنے لگی، کہا میں مسواک کر لوں کہ بدبو نہ آئے. خدا نے کہا موسیٰ مجھے روزے دار کے منہ کی بدبو پسند ہے، خدا کو حاجی کے جسم کی بدبو پسند ہے. یہ پسینہ اس نے دنیا کے لیے نہیں بہایا، یہ اللہ کے لیے بہایا ہے، اس کو اس کا یہی جسم پسند ہے. عرض ہوا کہ خطبہ نہج البلاغہ میں مولانا ارشاد فرمایا، بال لمبے رکھو، اس میں مٹی پڑنے دو، چہرے کی بضا و قطع تبدیل ہونے دو، خدا کو تمہارا ظاہر نہیں چاہیے، تمہارے خدا کا باطن چاہیے. اپنے باطن کو صاف کرو، اپنے ظاہری جمال سے گزر جاؤ. یہ خدا ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ حج کی برکت ہے. جب یہ سب کچھ کر لو تب تمہیں لگے گا کہ تم خدا متعال کے حج کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ، انتہائی سخت مرحلہ، شاید حج کے مراحل میں اس سے زیادہ ابتدائی سخت مرحلہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے لبیک کہنا، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک. اصلا یہ جملہ سخت جملہ ہے، اس کی ادائیگی سخت ہے. اصلا روایت ہمارے پاس موجود ہے، چوتھے امام سے، چھٹے امام سے روایت موجود ہے، فرمایا بعض اوقات کہہ نہیں پاتے تھے، کہتے تھے رکو کتنی آسانی سے کہہ رہے ہو، تم نے کہہ دیا لبیک کہ میں اللہ تیری راہ میں تیار ہوں، اور اس نے کہا نہیں تو تیار نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو لبیک؟ تم نے لبیک کہنے سے پہلے سوچا اپنے وجود کے اوپر کہ تم تیار بھی ہو یا نہیں ہو؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد. فرمایا ولبا بمعنی اجابت صافیت خالصت زاکیت للہ تعالی للہ عز و جل فی دعوتک
متمسکن بالعروۃ الوثقی. فرمایا تلبیہ کہے لبیک کہے جس کے معنی ہوتے ہیں اے خدایا میں تیار ہوں. جب یہ تلبیہ کہے تو کیا معنی ہو اس کے؟ بمعنی اجابت صافیہ، اللہ کی دعوت پر میں قبول کرنے والا ہوں، صدق و صفا کے ساتھ، خالصہ صرف خدا کے لیے، زاکیہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، للہ عز و جل صرف خدا کے لیے. اصل سوچئے مرحلہ کتنا سخت مرحلہ، جب جیسے ہی لبیک کہنے لگے اور اس کو اپنے گھر یاد آئے، جیسے ہی کہیں لبیک کہنے لگے یہ یاد آئے ابھی واپس جاؤں گا، جیسے ہی لبیک کہنے لگے یہ یاد آئے کہ مجھے کس خیمے کے اندر رہنا ہے، ابھی کہاں جاؤں گا میں، اس کا مطلب ہے ابھی خدا کے لیے تیار نہیں ہوا. لبیک حقیقی وہ ہوگا جس میں کہنے والا لبیک کہہ کے صرف خدا نے متعال کی طرف نظر رکھ رہا ہوں، پھر سب کچھ اس کے ذہن سے نکل چکا ہوں. نتیجہ یہ کہ لبیک سخت مرحلہ ہے. لبیک کہنا میں خدا تیرے لیے تیار ہوں، کس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیار ہوں؟ ایک عام انسان سے کہوں میں چلنے کے لیے تیار ہوں تو اس کو میرا صرف چلنا نظر آنا چاہیے، ختم ہو گیا معاملہ. جب میں کہتا ہوں خدا سے اے خدایا میں تیرے لیے تیار ہوں، تو وہ تو میرے دل کی گہرائیوں تک کو پڑھ رہا ہے، مجھ سے کہہ سکتا ہے تو تیار نہیں ہے، تیرے دل میں مال کی خواہش ابھی بھی ہے، تیرے دل میں جان کی خواہش ابھی بھی ہے، تیرے دل میں دسیوں خواہشات ابھی بھی بسی ہوئی ہیں، تو کیسے کہہ رہا ہے میں تیار ہوں؟ نتیجہ یہ لبیک کہنا سخت ہے. اور لبیک کہنے سے پہلے انسان کو چاہیے صبر کرے، اپنے وجود پر محنت کرے، اپنی حقیقتوں کو آشکار کرے اور کہے خدایا یہ جتنی چیزیں ان سب کو میں نے قربان کیا اور اب لبیک کہہ رہا ہوں. تو یہ لبیک اس کو ایک مزہ دے گی. متمسکن بالعروۃ الوثقی، اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لے. اصل یہ عروۃ الوثقی کیا چیز ہو سکتی ہے جس کو اس وقت انسان تھامے؟ یوں احساس ہوتا ہے کہ جب یہ لبیک کہنے والا لبیک کہنے لگے گا، یوں اس کو احساس ہوگا کہ میرے اندر تیاری نہیں ہے، فوراً سمجھ جائے گا کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں. تو اب کیا کرے؟ اب اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے. کس مضبوط رسی کو تھامے؟ اہل بیت فرماتے ہیں نحن عروۃ اللہ الوثقی، ہم اللہ کی مضبوط رسی ہیں. اس موقع پر بہتر ہے کہ خدا سے یہ کہے کہ خدایا میں تیرے در کی طرف آیا، تیرے گھر کی طرف آیا، اپنے آپ کو تیار کرنا تھا، میں تیار نہیں کر پایا، لیکن میں تیرے حبیب کی محبتوں کو لے کر آیا ہوں، میں تیرے ولی اور وصی کی محبتوں کو لے کر آیا ہوں، ان محبتوں کے صدقے میں میری تیاری نہ ہونے کے باوجود تو مجھے قبول کر لے. امید ہے کہ خدا اہل بیت کے صدقے میں جو عروۃ اللہ الوثقی ہے اس کی تیاری کو قبول کر لے. یہی شفاعت ہے در حقیقت، شفاعت یہی ہے. میں کسی آدمی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، جانتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں جانتا، تو میں کسی جاننے والے کو لے کر جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ جو جاننے والا ہے یہ مجھے اس کے سامنے متعارف کروائے گا. میں خدا کے حضور پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے آپ کو گناہ آلود پاتا ہوں، میں نبی اکرم کا واسطہ دے کر خدا سے کہتا ہوں خدایا اس نبی کے واسطے میں جس کے نام پر میں نے سر جھکائے ہیں، اس ولی کے واسطے میں جس کے نام کا میں نے ذکر کیا ہے، تجھ سے کہتا ہوں میری کم کو مجھ سے قبول کر لے. اصل یا من یقبل الیسیر یہیں پر ہے. دعاؤں میں سے ایک دعا ہمیں بیان کی گئی، فرمایا کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر. اے وہ جو کم کو قبول کرتا ہے اور زیادہ کو بخش دیتا ہے، میرے کم اعمال کو قبول کر لے، میرے زیادہ گناہوں کو صرف نظر کر دے. لگتا ہے احرام باندھتے وقت یہ جملہ کہنا بہت ضروری ہے، یا من یقبل الیسیر، خدا ہے میں نے احرام کا ارادہ کر لیا ہے جبکہ میں تیار نہیں ہوں، میں نے لبیک کا ارادہ کر لیا جبکہ میں تیار نہیں ہوں، اے کم کو قبول کرنے لے والے میرے اس کم لبیک کو ہی مجھ سے قبول کر لے. اس کے بعد فرمایا وطف بقلبک مع الملائکہ حول العرش کا طوافک مع المسلمین بنفسک حول البیت. فرمایا اللہ کے گھر کا ایسا طواف کرو جیسے ملائکت اللہ عرش خدا کا طواف کرتے ہیں. عیناً یہی جملہ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کے حوالے سے آیا تھا. اصل یہ طواف خود ایک علامت ہے، طواف خود ایک علامت ہے. سات طواف کیوں ہیں؟ اللہ کے فرشتے سات طواف کرتے ہیں عرش کے اوپر. یہاں پر اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام کا تمام اللہ کی سنتوں کی طرح ہے. فرمایا ایک جگہ پر روایت میں اس طرح سے ذکر ہوتا ہے، فرمایا اس طرح اللہ کے گرد طواف کرو گھر کے گرد، خدا سے کہو خدا ہے جس طرح میرے اس دائرے میں تیرا گھر مرکز میں ہے، میری پوری زندگی تیرے حکم کے گرد گھومتی رہے.
میری ذات تیری ذات کے لیے وقف ہو کے یوں گھومنے لگے جیسے میں طواف کر رہا ہوں، مجھے اپنی حکم کے دائرے سے نکلنے کا موقع نہ دے، میں چاہتا ہوں میرا وجود تیرے وجود پر قربان ہو جائے، میری زندگی کا طواف قرار دے دے اس طواف کو، یہ طواف میری زندگی کو طواف کے اندر ڈال دے۔ کیسے انسان طواف کر رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ خدایا تو نے کیا برکتیں دے دی، پھر طواف کرتے وقت سوچے کہ جس جگہ پہ پاؤں رکھ رہا ہے عین ممکن ہے یہاں رسول خدا کا پاؤں گیا ہوگا، نہیں معلوم کتنے اماموں نے یہاں پر طواف کیے ہیں، نہیں معلوم کتنے انبیاء نے یہاں پر طواف کیے ہیں۔ جس جگہ میں طواف کر رہا ہوں جب میں خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھوں عین ممکن ہے یہیں پر نبی اکرم کا ہاتھ رہا ہوگا، اصلا وہ جگہ عجیب جگہ ہے، وہ جگہ انسان کو اس زمین سے نکال کر عرش الہی میں پہنچا دیتی ہے، اس میں لگتا ہے عرش الہی میں ہوں، کیوں؟ اب ان کے ساتھ ہوں جن سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، بے ظاہر مسلمانوں کے ساتھ طواف کر رہا ہوتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، لیکن در حقیقت ملائکۃ اللہ کے ساتھ طواف کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس نیت کو سمجھ سکے، اللہ کے ملائکہ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہاں۔ اصل ذرا تصور کرے جب میں طواف کر رہا ہوں کتنے اللہ کے ملائکہ ہوں گے جو طواف کر رہے ہوں گے، زمین سے لے کے عرش تک خانہ کعبہ کا طواف ہے، جگہ عجیب جگہ ہے، عرفانیات کی جگہ ہے، جہاں پہ جا کر انسان اپنی اس معنویت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وطف بقلب کا مع الملائکہ، اپنے دل کے ساتھ طواف کرو ملائکہ کے ہمراہ، اللہ کے عرش کے گرد، جیسے تم اپنے جسم کے ساتھ طواف کرتے ہو مسلم والوں کے ساتھ اللہ کے بیت کا، یعنی تمہارا جسم تو مسلمانوں کے ساتھ طواف کرے اللہ کے بیت کا اور تمہارا دل ملائکت اللہ کے ساتھ اللہ کے عرش کا طواف کر رہا ہو۔ وَحَرْبَ الْحَرْبًا مِنْ هَوَاكَ وَتَبَرَّيًا مِنْ جَمِيعَ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، اور فرمایا جب تم ہرولا کرو، بھاگنا شروع کرو وادیے صفا و مروہ کے درمیان، تو اپنے اس نفس کے ساتھ دوڑ لگانے کی کوشش کرو، اپنے اس نفس سے فرار کرنے کی کوشش کرو جو ہوا و ہوس کی طرف لے کر جا رہا ہے تمہیں، تمہاری یہ دوڑ اللہ کی سمت دوڑ میں تبدیل ہو جائے۔ جب انسان پہنچے صفا و مروہ کے درمیان میں اور چلنا شروع کرے ایک خاص جہد کے ساتھ، ایک خاص سمت کے ساتھ، جو کبھی کعبہ سے ادھر ہے کبھی کعبہ سے ادھر ہے، لیکن وجود سارا کا سارا اس طرح خدا کی طرف ہے جیسے بی بی ہاجرہ صرف خدا کی سمت بڑھ رہی تھی، اپنے اندر تشبیہات رکھ سکتا ہے، اپنے اندر استعارات رکھ سکتا ہے، کہتا ہے خدایا تیری اس خادمہ نے اسماعیل کے وجود کے تحفظ کے لیے دوڑ لگائی تھی، کیا تو مجھے یہ سعادت دے گا کہ میں اپنی زندگی میں تیری حجت کی مدد کے لیے دوڑ لگاؤں؟ بی بی نے اپنے بچے کا تحفظ نہیں کیا تھا، اللہ کی حجت کا تحفظ کیا تھا، کیا تو مجھے یہ توفیق دے گا کہ میں تیری حجت کی تحفظ کے لیے دوڑ لگاؤں؟ قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے سورہ یاسین کا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، اللہ کے نبی کا تحفظ کرنے کے لیے وہ شخص بہت دور شہر سے بھاگتا ہوا آیا۔ تو میں سوچنے لگتا ہوں خدا کتنا عجیب ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے کچھ دوڑا تو خدا نے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ بھاگتا ہوا آیا تھا میرا بندہ۔ تو میں خدا سے کہوں خدا ہے میرے بھاگنے کو تو اپنی حجت کے لیے بھاگنا قرار دے دے، اور یہ بھاگنا اس صفا و مروہ میں محدود نہ ہو، میں اپنی پوری زندگی کے ساتھ تیری حجت کے دفاع کے لیے بھاگتا رہوں، میری زندگی تیری حجت کے لیے وقف ہو جائے۔ یہ ہرولا ہے، یہ صفا و مروہ ہے، عشق کا میدان ہے، اصل عشق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حج سب کا سب اپنے عشق کا اظہار ہے کہ انسان اس صفا و مروہ کے اندر دوڑ رہا ہے، اللہ کی حجت کو تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ جو دوڑ رہا ہوتا ہے تو خدا سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ خدایا میرا وجود تو یا صفا کی طرف بڑھ رہا ہے یا مروہ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن میرا وجود اس اندیکھی حجت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، خدایا میں تیری حجت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ زندہ حجت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے حج کے اندر، حج زندہ حجت کی قیام گاہ ہے، حج زندہ حجت کی قیام گاہ ہے۔ جب آپ طواف کریں تو یہ سوچ کر طواف کریں کہ مولا وقت بھی ہمراہ طواف کر رہے ہوں گے، زیارت آل یاسین کس طرح سے کہتی ہے کہ سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کرتے ہیں، سلام ہو آپ پر جب آپ رکوع کرتے ہیں، سلام ہو آپ پر جب آپ تلبیہ کہتے ہیں، جب آپ تلبیہ کہنے لگیں، لبیک کہنے لگیں، تو خدا سے کہیں خدایا اسی میدان کے اندر کہیں میرا مولا بھی لبیک کہہ رہا ہوگا، میری لبیک کو اس کی لبیک کے ساتھ ایک صدا کر دے. جب آپ بھاگ رہے ہو اپنے اندر وجود کے اندر، سوچئے کہ اسی میدان میں میرا مولا بھی کہیں قدم اٹھا رہا ہوگا، کیوں میرے قدم اس مولا کے قدموں کے ساتھ نہ چلیں. حجت ظاہری کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، اس زندہ حجت کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے جو اسی مجمع حج کے اندر کہیں موجود ہے اور ہم نہیں پہچانتے. صفا و مروہ در حقیقت اس حجت کی تلاش ہے، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارنے کی تلاش.
وَأَخْرِجْ عَنْ غَفْلَتِكَ وَزَلَّاتِكَ بِخُرُوجِكَ إِلَى الْمِنَى. جب منا کی طرف بڑھنے لگے تو کہے خدایا مجھے تمام غفلتوں سے اور تمام سرزنشوں سے خالی کر دے، میں جو لرز جاتا ہوں، لغزشوں میں شکار ہو جاتا ہوں، کبھی میری زندگی پھسل جاتی ہے، کبھی میں تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کہیں اور چلا جاتا ہوں، خدا ان تمام سے مجھے خارج کر دے، میں منا کی طرف بڑھ رہا ہوں. منا کون سی جگہ ہے؟ منا آرزو کے لیے کہتے ہیں، آرزوؤں کی جگہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ وَلَا تَسْتَحِقَ. فرمایا کوئی ایسی آرزو نہ کر جس کا تو مستحق نہیں ہے اور جو تیرے لیے حلال نہیں ہے. منا اللہ کو آرزو کرنے کی جگہ ہے، منا غیر خدا کے لیے کی جانے والی آرزوؤں کو قربان کرنے کی جگہ ہے. منا کیوں قربان گاہ ہے؟ منا کہتے ہیں آرزو، قربان گاہ کا آرزو سے کیا تعلق؟ یہ کہ یہاں اپنی قربانیوں کو، آرزوؤں کو قربان کرنے کے لیے آؤ. جو بھی تمہارے دل میں غیر خدا کی آرزو ہے اس کو منا میں قربان کر دو. لہذا کسی نے پوچھا کہ لوگ جانور قربان کرنے میں کیا قربان کروں؟ کوئی فقیر کہیں پہنچا حج کے میدان میں، اس نے دیکھا منا کے میدان میں دیکھا لوگ جانور قربان کر رہے ہیں، خدا سے کہنے لگا بڑا عارف آدمی وہاں پہ کھڑا ہوا روایت اس طرح واقعے میں لکھا ہے، کہنے کہ میدان کے منا کے میدان میں کھڑا ہوا اور خدا سے کہنے لگا اے خدایا جن کے پاس دولت تھی انہوں نے جانور خریدے ہیں، وہ جانور تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، دیکھ میں اپنا نفس تیری راہ میں قربان کر دوں گا. کہتے ہیں یوں گردن کی طرف اشارہ کیا، اپنا ہاتھ کو چلایا، وہیں پر گر کے مر گیا. عرفا جمع ہو گئے کہیں یہ کیسا آدمی تھا، اپنا نفس قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، یہ قربانی ہے. منا قربان گاہ ہے، یہ جانور قربان ہونے سمبولک ہے، یہ چند ریال کا جانور یہ کیا دلا دے گا مجھے، اس جانور کے پیچھے میری قربانی ہے جو ہونی ہے، اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھیے، یہ میرا خون ہے جو اللہ کی راہ میں بہے گا. اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر اللہ سے عہد کیا، خدا ہے تو آج جانور کا خون بہا رہا ہوں، کل اپنا خون بہاؤں گا، مجھے یہ خون عزیز نہیں ہے. آج کسی جانور کے گلے پہ چھری چلانی پڑی، تیرا حکم ہوا میں شمشیر چلاؤں گا تیری راہ کے اندر، میں قتال کروں گا، میں تیری راہ کے اندر جہاد کروں گا. یہ منا ہے، قربان گاہ، آرزوؤں کو قربان کرنے کی جگہ ہے. کوئی آرزو لے کے یہاں سے نہیں جاؤں گا، صرف تیری آرزو لے کر یہاں سے جاؤں گا، باقی سب قربان کر دوں گا. واعترف بالخطايا بعرفات وجدد عهدك عند الله بوحدانيته. عرفات میں پہنچے اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے، عرفات میں پہنچے اپنے گناہوں کے عرفان کے ساتھ، کہ خدایا تو نے میدان عرفہ میں پہنچنا نصیب کیا، اب میری معرفت بڑھا دے، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تو میری قربانیوں کو قبول کر لے. معرفت کے لیے جگہ ہے عرفات، لہذا پروردگار عالم نے اس کو صحرا میں قرار دیا. اصلا یہ بھی ایک نقطہ ہے، عرفات صحرا میں کیوں ہے؟ عرفہ صحرا سے کیا مناسبت رکھتا ہے؟ فرمایا صحرا کے اندر بیٹھو تاکہ تم خدا کی معرفت حاصل کر سکو. کہیں پر فرمایا کہ صحرا کے کنکروں کو دیکھو، دیکھو ایسے تمہارے گناہ بکھرے ہوئے ہوں گے، تمہیں پتہ نہیں ہوگا، ان کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کرو. اس صحرا عرفات کے وسیع منظر کو دیکھو اور اس کے بعد سوچو محشر کے دن تم ایسے میدان محشر میں کھڑے ہوگے، کون کس کو دیکھتا ہے؟ اصل صحرا عرفات ایک ایسی عجیب جگہ ہے. دعائے عرفات کے لیے بہت اچھا ہے میدان کے اندر پڑھی جائے. کیوں؟ سید الشہداء نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے وہ دعائے عرفہ پڑھی. دعائے عرفہ کے مفاہیم کے اوپر غور فرمائیے. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب سید الشہداء وہ دعائے عرفہ پڑھ رہے تھے تو دعائے عرفہ پڑھتے وقت وہ جیسے جیسے دعا پڑھتے جا رہے تھے پیچھے تمام لوگ گریہ و آہ زاری میں مشغول تھے. اتنی طولانی دعا سید الشہداء نے کھڑے ہو کر پڑھی.
تمام لوگ گریہ کرتے رہے. اس دعائے عرفہ کے اوپر توجہ فرمائیے, یہ معرفت کی دعا ہے. جیسا کہ خود میدان عرفہ معرفت کا میدان ہے,
یوں ہر چیز آپ کو ایک علامت نظر آئے گی, ہر چیز علامت نظر آئے گی, چاہے مزدلفہ میں جانا, چاہے آپ کا دوبارہ منا کی طرف واپس آنا. آپ کبھی منا کی طرف واپس آنے لگیں, ممکن آپ کسی سواری میں سوار ہوں, اپنے اطراف میں غور فرمائیے گا, 25 لاکھ لوگ ایک ہی سمت بڑھ رہے ہوں گے. منظر بہت عجیب منظر ہے. اصل منظر آپ کو عجیب یاد دلائے گا محشر کی. سب کے سب ایک سمت میں بڑھ رہے ہیں, سب کا ہدف ایک ہی ہے, سب کا مقصد ایک ہی ہے, کسی طرح منا پہنچنا ہے. لوگوں پہ توجہ نہ دیں, اس پورے منظر پہ توجہ دیں تو آپ کو محشر نظر آئے گا. یہ میدان محشر ہے. آپ منا میں پہنچ جائیں, آپ نے قربانی دینی ہے, اپنی قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی قربان کریں. قربانی کے بعد لکھا ہے تقصیر ہونی ہے, مردوں کے لیے حلق ہے کہ وہ اپنے سروں کے اوپر سے بالوں کو اتار دیں. اصل حلق ایک علامت ہے. روایت نے کس طریقے سے لکھا, فرمایا وحلق العیوب الظاہرہ والباطنہ بحلق شعرک. جیسے ہی اپنے بالوں کو اتارو, گنجا ہونے کی کوشش کرو, یوں تصور کرو جیسے تمہارے ان بالوں کے ہمراہ تمہارے گناہ بھی اترنے کی کوشش کریں. روایتوں میں لکھا ہے جب حاجی اپنے سر سے بالوں کو اتارتا ہے تو اس کے بالوں کے عدد کے برابر خدا اس کے گناہوں کو اتار دیتا ہے. تمثیلی بیان ہے, نئی زندگی ہے نا, یہ نئی زندگی کی علامت ہے. اپنے ظاہری حسن کو ختم کرنا اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے. سب کا سب کوشش ہے, دنیا کو بھلاؤ, اللہ کو یاد کرو. سب کا سب کوشش ہے کہ اپنے ظاہری حسن کو بھلا دو, اللہ کو یاد کرو. اس کے بعد بہت خوبصورت جگہ ہے رمی جمرہ. شیطان نے آج کل اس کو بہت سخت بنایا ہوا ہے, لوگ نہیں سمجھ پاتے رمی جمرہ کیا ہے. اصل رمی جمرہ ایک عجیب چیز ہے. روایت دیکھیے کس طرح کی عجیب روایت ہے. ورم الشہوات والخصاصہ والدناء والافعال الذمیمہ عند رمی الجمرہ. فرمایا جب تم کنکر مارنے لگو تو ان کنکروں کے ہمراہ اپنی شہوات کو, اپنی پستیوں کو, اپنے مظلوم افعال سب کو ان کنکریوں کے ہمراہ شیطان پر دے مارو. کہو یہ تو نے دیا تھا تیرے لیے, میں ان سے پاکیزہ ہوں. رمی جمرات شیطان کے ساتھ مقابلے کا میدان ہے. اگر منا آرزوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے, قربانی در حقیقت میرے نفس کی قربانی ہے, تو یہ شیطان کو واپس کرنے کی جگہ ہے کہ ساری پستیاں تیری طرف سے تھیں, تیرے ہی لیے ہیں, ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل زندگی کے اندر شیطان کے کردار کو ختم کر دینے کی جگہ رمی جمرہ. آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں, تو میرے نزدیک مضموم رجیم ہے جس طرح تو خدا کی بارگاہ میں رجیم ہوا تھا. سب کا سب علامتی ہے. وادخل فی امان اللہ وکنفہ وسترہ وکلاءتہ من متاعبۃ مرادک بدخول الحرم. وہاں پر بہت کم وقت باقی ہے اور اعمال حج ابھی بھی پورے نہیں ہوتے. یہ حج ہے عزیزان محترم. حج صرف کسی ہوٹل میں ٹھہرنا, کسی بس میں بیٹھنا, کسی بس میں اترنا, کھانے کھا لینا, گھر واپس آ جانا, یہ تھوڑی ہے حج. حج یہ حج ہے جب آپ اس عمل سے گزریں ان تمام نیتوں کے ساتھ, تب کہیں جا کر ایک حج ہوا ہے. اس میں بھی رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. نعوذ باللہ اگر کسی کا حق ابھی گردن پر ہے تو یہ نیتیں کہاں مل سکیں گی پھر؟ کیا ہر ایک کو یہ نیتیں نصیب ہو جائیں گی؟ فرض فرمائیے میں ایک کاغذ کے اوپر رٹ کے لے گیا کہ یہ سب کام کروں گا, کوئی گارنٹی ہے میں کر پاؤں گا؟ اس کے لیے بھی تو توفیق چاہیے. اس کے لیے توفیق کہاں سے لاؤں گا؟ مال کی پاکیزگی سے. یہیں پر تمام انسانوں کے ساتھ اپنے حقوق کا سمجھوتا کر دینے سے. کسی کا حق میری گردن پر ہے, اس کو ختم کر دوں یہیں پر, تاکہ کل اللہ کے حضور پہنچنے پر اس کی توفیق نصیب ہو جائے مجھے, ورنہ توفیق ہی نہیں ملے گی. اصل جب میں احرام باندھنے لگوں گا کوئی ایسا ڈرامہ ہو جائے گا, میرے ذہن سے ہی نکل جائے گا مجھے احرام باندھتے وقت کیا سوچنا تھا. رمی جمرہ کرنے جاؤں گا کیا کچھ سوچ کے جاؤں گا, یہ نیت کروں گا, وہ نیت کروں گا, وہاں جاؤں گا اتنے دھکے پڑ رہے ہوں گے, کسی طریقے سے کنکر مار کے گھر واپس آ جاؤں گا,
واپس آ کے یاد آئے گا اچھا مجھے تو وہ نیتیں کرنی تھی، ان کا کیا ہوا؟ سب ختم، وقت گزر گیا، حج پورا ہو گیا، آپ گھر واپس آ گئے اور گھر آ کے آپ کو صفحہ نظر آئے جس پہ آپ نے لکھا تھا کہ میں نے کیا کیا کرنا تھا، تو اب آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کہیں گے خدا یا ایک حج تو دے دیا تھا، اب ایک اور حج دے تاکہ میں اس کو کر پاؤں. اصل مجھے تو یوں لگتا ہے ایک حج میں معاملہ نبٹتا ہی نہیں ہے. مجھے یوں اندازہ ہوتا ہے کوئی بہت نصیب والا ہوگا جو پہلے حج میں یہ سب کچھ نپٹا لے گا. مجھے خود بخود سمجھ میں آنے لگا تھوڑا بہت کہ اللہ نے کیوں کہا ہے بار بار حج کرو. ایک تو واجب ہے لیکن بار بار کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے حج میں معاملہ نپٹے گا ہی نہیں. اتنا آسان تھوڑی ہے، اتنی بڑی ہوتی کہ نا، آپ یہ بتائیے یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ کوئی بہت بڑی توفیق چاہیے، کوئی بہت بڑا ہنر چاہیے جو انسان حج سے پہلے کرے تاکہ ان تمام چیزوں کو انجام بھی دے سکے، ورنہ تو وہاں کی اپنی مصیبتوں میں ہی پھنس جاتا ہے انسان، وہاں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر پھنس جاتا ہے. ابھی اس حج کے پیچھے دیکھیے ایک بہت بڑا حج کا معاملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. روایتوں کے اندر لکھا ہے تمہارا حج کب پورا ہوگا، یہ روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا اذا حج احدکم فلیختم حجہ بزیارتنا. چھٹے امام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی حج کرے تو اپنی حج کو ہماری زیارت سے پورا کرے. لأن ذلك من تمام الحج، چونکہ اس کے ذریعے تمہارا حج پورا ہونا ہے. حج ولایت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے، ولایت کے ذریعے حج پورا ہونا ہے. حج ولائی حج ہے. پھر جائے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مراقد شریفہ کے اوپر پہنچے یا اس سے پہلے پہنچے، یہ حج کو قبول کروانے کی جگہ ہے، یہ حج کو اتمام تک پہنچانے کی جگہ ہے. جیسے کہ خدا نے متعال امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے بعد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اتمام حج اور اکمال حج بھی یہیں سے ہونا ہے، یہ ولایت کا حج ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر کوئی حاجی صحیح حاجی ہے تو وہ اس وجود حجت کو ڈھونڈتا رہے گا اور اس کا حج اسی سے پورا ہونا ہے. اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو آج اس ولایت کے خلاف چل رہی ہیں، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں شیطان صفت ایک وجود ہو اور چاہے وہ آج کل کے امریکی زمامداروں کی صورت میں شیطان صفت چہرے ہوں، ان تمام کی نفی ہوگی جب ولائی حج انجام پائے گا. کل امیر المومنین کی ولایت غدیر کے مقابلے میں چند منافق لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے ولایت کا حق غصب کیا. وہ ولایت کا حق ابھی تک غصب ہو رہا ہے. ان تمام کا انکار کروں گا جب میں حج کے لیے جاؤں اور ولائی حج کو انجام دوں. اپنے امام کی ولایت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے کا وہیں سے عہد کر کے آؤں گا. یہ ولائی حج ہے. حج اپنے اندر ایک ولایت رکھتا ہے اور حاجی کو خود بخود اس ولایت کے اندر لے کر چلا جائے گا. آپ سمجھیے اسی میں وہ امریکہ کے خلاف نعرے ہیں جو امام خمینی نے سکھائے. کیوں امام خمینی نے کہا کہ یہ نعرے لگاؤ؟ کیا ان کے عرفان میں کسی کو شبہ ہے؟ وہ عرفہ کو نہیں پہچانتے، وہ منا کو نہیں پہچانتے کیا؟ نعوذ باللہ. وہ اتنا پہچانتے ہیں کہ وہ سید سجاد کی اس آواز کو سمجھتے ہیں، ان ابن مکہ تھا و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. ان ابن من طاف و سعا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے طواف کیا اور سعی کیا ہے. یہ ولایت ہے. غیر خدا کا وہیں پر انکار ہونا ضروری ہے. خدا کے مامن میں، خدا کی پناہ گاہ میں غیر خدا کا انکار ہونا ضروری ہے. لہذا سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے طواف کیا اور سعی کیا. بالکل اسی طرح آج بھی کہیں گے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے طواف کیا اور سعی کیا، اس وجود حجت کے ماننے والے ہیں. یہ ولائی حج ہے. اس کی ولایت کے علاوہ کسی کی ولایت قبول نہیں کریں گے، چاہے دنیا کا کوئی ظالم و جابر آیا ہمارے سامنے. ایک الہی ذمہ داری لے کر چلیں گے. تصور فرمائیے حاجی کیا ہو جائے گا پھر. ہر حاجی ایک مجاہد ہے، ہر حاجی ایک مجاہد بن کے واپس آئے گا. غیر خدا کا انکار کر کے آئے گا، اپنی زندگی میں سے ہر غیر خدا کو پامال کر دے گا، کہے گا میں صرف خدا کی راہ میں قدم بڑھاؤں گا، کسی مصنوعی ولایت کو قبول نہیں کروں گا، چاہے وہ کتنی طاقتور کی ولایت کیوں نہ ہو. اصل ہر حاجی خود بخود امام زمانہ کا سپاہی بن جائے گا اگر حج کے مفہوم پہ توجہ دے. ہر حاجی امام زمانہ کا سپاہی ہے اگر وہ اس بات کو سمجھ جائے حج نے مجھے دینا کیا ہے. اصل اگر صحیح معنی میں دیکھیں حج سب سے پہلے سب کچھ لیتا ہے پھر بہت کچھ دیتا ہے.
حج سب سے پہلے غیر خدا کو نکلوا دیتا ہے, تو جو کچھ مصنوعی تھا سب ختم کر دیتا ہے, پھر ایک چیز دے دیتا ہے, وہ صرف خدا ہے دل کے اندر, یہ حاجی ہے. اس لیے حاجی کا ٹائٹل اتنا بڑا ہے. اب تو سب حاجی ہیں, میں نے کہا یزید بھی حاجی ہے. اصل حاجی وہ حاجی ہے جو امام زمانہ کا سپاہی بن کے واپس آیا ہے اتمام حج کے ساتھ. یہ ہے ایذان محترم حج, یہ وہ حج ہے جس کی فضیلت ہے, اور یہ وہ حج ہے جو ایک اگر ایک حج قبول ہو جائے تو ایسا جیسے انسان دوبارہ دنیا کے اندر آ گیا. فرمایا کہ یوجبان الجنہ, جنت کا سبب بنے گا, اس کا مقام جنت کے اندر ہے, اس کی وجہ ہی کہ اس کا حج قبول ہو گیا. جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اسی سال حج پہ تشریف لے جائیں گے, ان کی خدمت میں بھی دعا کے لیے کہیں گے. جو لوگ اپنے دل کے اندر حج کی تمنا لیے بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار ان کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار ان کو حقیقی حج انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اور خدا سے ان لوگوں کے لیے جو میرے جیسے کی مانند اس سال حج پہ نہیں جائیں گے دعا کریں گے کہ خدایا ہم سب کو حج کی صحیح فضیلت کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. حسن, حج ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ہے. اگر کہوں کہ دو جملے فقط اور, آپ حج پہ نہ جائیں میں اور آپ حج پہ نہ بھی جائیں, یہیں پر حج ہے, اسی فضیلت کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. روایات کے اندر آیا کہ تم حج پہ نہ جا سکے, فرمایا جمعے کی نماز فقراء کا حج ہے. کیوں کہا یہ؟ کہا جمعے کی نماز فقراء کا حج ہے. کیوں؟ اسی حج کی مصلحتوں کو اس میں حاصل کرو, اسی مفہوم ولایت کو, اسی مفہوم نفس کو, اسی مفہوم عبودیت, بندگی, ایثار, قربانی, ان تمام کو حاصل کرو, یہ تمہارا حج بن جائے گا. سب کچھ ہو سکتا ہے احسان محترم. جس طرح پیسہ اللہ کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتا, حج میں بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا. ہو یا نہ ہو, خدا نے متعال کی طرف سے حج کا ثواب یہیں پہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اپنے آپ کو ان فضیلتوں کے لیے تیار فرمائیے. خدا سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار اس مختصر سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, حج کے اسرار اور اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے قلوب کو اس حجت واقعی کے حضور پہنچنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. اس دنیا میں ہماری زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہاں ہم سوال اور جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے نمائندگان آپ کے درمیان موجود ہے, آپ ان سے مائک حاصل کر کے سوالات کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, سوال موضوع سے متعلق ہی کریں اور کوئی بھی تحریری سوال قابل قبول نہیں ہوگا. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ بالکل. مجلس کی مطلب کہ سیمینار کے ابتدا میں بتایا تھا کہ بہت زیادہ مطلب آؤٹ لائن بتائی تھی آپ نے کہ نمازوں کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے فجر کی یا ظہر کی, تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے فائدے ہوتے ہیں آخرت میں, تو فائدے ہوتے ہیں, یہ دنیا میں بھی فائدے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو دنیا میں آپ نے اس فائدے پہ اس پہ آپ نے فوکس نہیں کیا تھا کہ دنیا میں سے کیا فائدے ہیں, اور ظہر کی چار رکعت, خاص طور پہ ظہر کا ٹائم جو ہوتا ہے بالکل بیچ کا ہوتا ہے جب انسان کام پہ ہوتا ہے, ظہر کی نماز کا وقت اس طرح کیوں رکھا گیا ہے کہ یعنی کہ ظہر کی نماز بالکل بیچ میں اور فجر کی نماز میں کیا فائدے ہیں, اور مغرب عشاء کیونکہ سمجھ میں آتا ہے کہ اینڈ ٹائم ہوتا ہے سب کام سے آ جاتے ہیں, لیکن ظہر کا ٹائم بالکل بیچ کا درمیانہ ٹائم ہوتا ہے. اس کے اور خاص طور پر قرآن میں توجہ اسی بات پر دی گئی ہے کہ نہ ظہر کی نماز, نماز وسطیٰ پہ بہت ایمفیسائز کیا گیا ہے, اور نماز وسطیٰ کا ہمیں نہیں پتا کہ نماز وسطیٰ کون سی, لیکن اس پہ ایمفیسائز بہت زیادہ ہے, تو اس پہ تھوڑا فوکس کریں.
ہوتا ہے یہ عین موضوع ہمارا نہیں ہے, ہمارا ظاہر اصلی موضوع حج کے اوپر ہے, لیکن میں صرف گفتگو شروع کرنے کے خیال سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ نماز کو اور ہر عبادت کو جیسے میں نے عرض کیا کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم نماز کو دیکھتے ہیں اپنے دنیاوی امور کے لیے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے اندر وقت کی پابندی ہے، نماز کے اندر پاکیزگی ہے، صحت و صفائی ہے، اس کے اندر نماز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہے اگر جماعت کیوں. لیکن اگر ہم اصل میں توجہ دیں، تمام عبادات کا اصلی محور انسان کے نفس کو کسی طریقے سے اصلی راستے کے اوپر لے کے جانا، تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نماز کے اندر پہلی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے. جتنی دیر انسان نماز میں کھڑا رہے اس کی تمام توجہات اگر خدا کی طرف جائیں تو اس کے نتیجے میں اس کو آخرت بھی یاد آتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اپنی ذمہ داریاں بھی یاد آتی ہیں، اپنے گناہوں کی طرف بھی توجہ دے پاتا ہے، اپنے اچھے اعمال کی طرف بھی توجہ دے پاتا ہے. جو دنیا کے اندر پہلا فائدہ ظاہر ہونا چاہیے، ہر نماز کے بعد اس کو یوں لگے جیسے میں نے خدا کے ساتھ دوبارہ عہد کر لیا اپنا، پھر دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ خدا کے راستے کے لیے کھڑا ہو جائے. تو نماز در حقیقت ایک ریمائنڈر ہے خدا کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے، خدا کے ساتھ پہنچنے کے لیے. تو اگر کوئی نماز کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھے گا، اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو سمجھے گا، اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرے گا، اپنی گناہوں پہ نادم بھی ہوگا، اس کو گریہ بھی طاری ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی. باقی یہ جو فوائد دنیا کے اندر بیان کیے جاتے ہیں ظاہری طور پر فائدے، یعنی مثال کے طور پر وقت کی پابندی اور جماعت وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اس کے فرعی فائدے ہیں جو نماز کے ساتھ خود بخود حاصل ہو سکتے ہیں.
اگر صاحب یہ حج میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس سے ہم دنیاوی اور سیاسی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ ہم یہاں کوئی موومنٹ بنا کے یا کوئی ایسا سیاسی کوئی بات کریں تاکہ مسلمانوں کے پرابلم سلز ہو، اس سے ہم کوئی سیاسی، یعنی آپ نے کوئی تقریر میں کوئی سیاسی مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں بتایا.
صحیح، میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا آخر میں، اس میں میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ وقت بہت کم رہ گیا اور بہت کم چیزوں کی طرف ہم اور تفصیل سے اشارہ کر پائیں گے. وہ یہ ہے کہ حج میں جب آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے غیر خدا کا انکار کرنا ہے اور اپنے پورے وجود کو خدا کی طرف لے کے جانا ہے، تو خود بخود یہ چیزیں حاصل ہونی چاہیے. مثال کے طور پر امام خمینی نے جب حکم دیا کہ حج کے اندر وہ مظاہرہ ہوگا جس میں غیر خدا کا انکار کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ مردہ باد امریکہ کہا جائے گا، مردہ باد اسرائیل کہا جائے گا، فقط اللہ طاقت ہے، باقی تمام سپر پاورز کا انکار کیا جائے گا. اس کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے وحدانیت کی روح مسلمانوں کے اندر زندہ ہو جائے. اصل اگر آپ آج کی سیاست کے اوپر توجہ فرمائیں، آج کی دنیا میں جو مسلمانوں کی سیاست ہے، ان کی خرابیوں میں سے بڑی خرابی ایک، اللہ پر اعتماد نہیں ہے ان میں، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. چونکہ ان کے اندر اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اب آپ ان کو کسی بھی پارٹی میں بٹھا دیجئے بکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ ان کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا کر دیجئے، چاہے وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو، اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو، یہ بک جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر وحدانیت نہیں ہے. حج میں اس مسئلے کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ مسلمان جمع ہوں. وہاں پر بہت سارے فائدے جو اٹھائے جا سکتے ہیں، جن میں سے کچھ کی طرف مصنوعی اعتبار سے ہی صحیح کم سے کم کوشش ہوتی ہے مسلمان مل بیٹھیں، اپنے مسائل کو بیان کریں، اپنا تعارف دیں. اصل اگر حج کو ولایت کے عنوان سے دیکھا جائے تو ولایت کو حاصل کرنے کی کوشش حج کے اندر ہونی چاہیے. مثلا میں اور آپ غیبت امام کے دور میں ہیں، اصل غیبت امام کا خاتمہ کیسے ہو اور ظہور امام پر پہنچیں، اس کی حکمت عملی حج کے اندر ڈیفائن ہونی چاہیے. کیونکہ یہ موومنٹ اصل عالمی موومنٹ ہوگی، تو اس عالمی موومنٹ میں حجت کو ظاہر کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہونی چاہیے وہ حج کے اندر ڈیفائن ہونی چاہیے، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. لیکن یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم نہیں پہنچ پا رہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس توحید اور وحدانیت کا درس نہیں لیا جو حج کے اندر موجود ہے. لہذا ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر وحدانیت کا درس لیے بغیر 10,000 نعرے بھی لگاتے رہیں گے مسلمان، تو اپنے نعروں میں کامیابیاں حاصل نہیں کر پائیں گے. بالکل ہے جیسے پاکستان کی سڑکوں پر بعض دینی جماعتیں نعرے لگا لگا کر کھڑا کرتے رہتے ہیں، 60 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اس پاکستان کے اندر وحدانیت کا پرچم نہیں لہرا پایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر جب تک توحید نہیں آئے گی، بیرونی توحید بھی نہیں آ سکے گی. ان تمام کاموں کے اوپر مسلمانوں کو توجہ دینی ہوگی، لیکن سب سے پہلے اپنے اندر وحدانیت کا درس لانا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی جو کوشش تھی وہ یہی کوشش تھی. وہ چاہتے تھے ایسی ایک جگہ کے اوپر لا الہ الا اللہ کی بات کہی جائے اور آج کے ظاہری بتوں کو توڑا جائے جو وحدانیت کا مرکز ہے. اور یہی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا زیادہ تذکرہ ہونا ہے قرآن کریم کے اندر. اصل وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا وہاں پہ جا کر، جب لوگ شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور یہ کہ امیر المومنین نے اس فتح مکہ کے موقع کے اوپر بتوں کو توڑا رسول خدا کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر، یہ تمام چیزیں علامتیں بنیں گی آج کے زمانے کے غیر خدا بتوں کو توڑنے کے لیے. اس کی طرف توجہ دلوانا چاہتے تھے امام خمینی، جو انہوں نے مظاہرہ کروایا اور اس میں کہا کہ نعرہ لگاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تمام فوائد ہیں جو حاصل ہونے چاہیے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ تمام فوائد اگر صرف سیمینارز اور کانفرنسز کے اندر حاصل کرنے چاہے تو وہ نہیں ہو پائیں گے. ان کا پہلا اسٹیپ اس وحدانیت کو اپنے دل کے اندر لے جانا ہوگا. اور ہم اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اس پاکستان کے اندر وحدانیت کا پرچم لہرائے, یہاں پر ہم اپنے نعروں کے اندر مضبوط نعرے لگائیں, جو کچھ ہم کہیں اس پر عمل کر کے دکھائیں, ان تمام کے لیے پہلے اس توحید کو اپنے دل میں اتارنا ہوگا. البتہ پہلے کا مطلب پہلے اور بعد سالوں کے اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے 5 سال آپ توحید کو اتاریے پھر اس کے بعد غیر خدا کا مقابلہ کریں. پہلے کا مطلب صرف رتبے کے اندر ہے, ورنہ سارے یہ کام ایک ساتھ انجام دینے ہوں گے.
مولانا صاحب, جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو اپنی فیملی بچوں وغیرہ کو کسی کے گھر پہ چھوڑتے ہیں, تو مروت میں منع تو کوئی نہیں کرتا ہے, رکھ لیتے ہیں بچوں کو آرام سے, لیکن بعد میں ان کو پھر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, ان کے بیہیویئر سے, ان کی باتوں سے بچے ڈس ہارٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو حج پہ جانے والے کی حج پہ اس پر کوئی اثر پڑے گا اس کا؟
یہ ایک سمپل مینجمنٹ کا ایشو ہے ہمارے ہاں کہ مثلاً اگر میں حج پہ جا رہا ہوں, آیا بچوں کو لے کے جا سکتا ہوں یا بچوں کو نہیں لے کے جا سکتا؟ بچوں کو چھوڑ کے جاؤں تو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی ابھی تیار نہیں ہے ذہنی طور پر کہ وہ میرے بچوں کو سنبھالے, تو ٹھیک ہے میں 2 سال حج کے بعد دیر سے جاؤں گا. اور اگر کوئی ایسا ہے واقعی جو تیار ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. جہاں تک بچوں کا ڈس ہارٹ ہونا ہے یا بچوں کا مشکل میں مبتلا ہونا ہے, یہ صرف چند روز کی بات ہے. اگر اس چند روز کو میں جھیل سکوں گا, ٹھیک ہے میرے بچے بھی ایک مشکل جھیل لیں گے, کوئی بات نہیں, میں واپس آ کے اسے کمپنسیٹ کر لوں گا, تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے جس کی خاطر انسان حج پہ جانے سے اپنے آپ کو بالکل ممنوع کر لے. میں نہیں کہہ رہا اس کی اہمیت نہیں ہے, اہمیت ہے. آپ بچوں کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیجئے. جس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو پہلے اس کی مانوی تربیت سے مطمئن ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ تو مانوی تربیت لے کر آ گئے اور آپ کے بچے 40 دن کے اندر جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو کر بیٹھ گئے, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو ان تمام چیزوں کو انسان دیکھ لے, سمپل مینجمنٹ کا ایشو ہے. اس میں کوئی شرعی حکم جو ہوگا وہ تبدیل نہیں ہوگا.
اگر صاحب آپ نے کہا کہ نا جو حج پر نہیں جا سکتا وہ یہاں پر بھی اس کی سعادت حاصل کر سکتا ہے, جمعے کی نماز کے بارے میں کہا تو عورتوں پر تو واجب نہیں ہے جمعے کی نماز.
ہاں بالکل صحیح ہے.
تو پھر
ہاں اس میں طریقہ کار, یعنی فی الحال جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ ایک انسان جب حج پہ جاتا ہے تو اللہ کی معنویت کو حاصل کرتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے, اسلام کی طاقت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں کچھ قربان کر رہا ہوتا ہے. یہی کام ہم جمعے کے اندر بھی انجام دے سکتے ہیں. جہاں تک یہ کہ خواتین پر واجب ہے یا نہیں ہے, تو مرد پر بھی واجب نہیں ہے. جمعے کی نماز غیبت کے زمانے میں کسی فقیر, بہت کم فقہا نے حکم دیا ہے کہ مردوں پر واجب ہے, لیکن طریقہ ہے اس مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے. تو جس طرح حج میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس جمع ہونے سے مسلمانوں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے, جمعے کے اندر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے جمع ہونے سے مسلمانوں کی عظمت کا اظہار ہوگا. اس طرح کی مصلحتیں جو حج سے جمعے کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں. یعنی معاملہ یہاں پر واجب اور حرام کا نہیں ہے, معاملہ ان مصلحتوں کے حاصل کرنے کا ہے.
جیسا کہ آپ نے فرمایا عبادات میں اگر یعنی معرفت حاصل نہ ہو تو اجتماعی طور پر تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن انفرادی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ
یہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض کاموں کو خدا متعال محفوظ رکھوانا چاہتا ہے. مثلا بیت اللہ کا احترام ہے, خدا اس کو محفوظ رکھوانا چاہتا ہے. کسی بھی بندے سے یہ کام کروا دے گا تو وہ بھی پہنچ جائے گا حج کرنے کے لیے, وہ بھی وہاں پر حج کا انجام دے رہا ہوگا. وہ ساری مصلحتیں جو خدا حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل ہو جائیں گی, لیکن خود اس کو چونکہ معرفت نصیب نہیں ہوگی یہ اپنے کردار کو سمجھ نہیں پائے گا. اگر آپ توجہ فرمائیں, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے رکھا گیا ہے. آج کا مسلمان کیسا ہی کیوں نہ ہو, تصور فرمائیے 1.3 ارب مسلمان ہیں آج. ہم جانتے ہیں کس کیفیت میں ہیں. آج سے پہلے بھی جیسے مسلمان تھے وہ تھے, لیکن انہی مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ کی کتاب محفوظ رہی ہے, انہی مسلمانوں کے ذریعے سے مسجدیں آباد رہی ہیں, انہی مسلمانوں کے ذریعے سے حج ہوتا رہا ہے. یہ 3 اللہ کی عظیم الشان مصلحتیں تھیں, انہی مسلمانوں کے ذریعے سے انجام پائی ہیں, جن کے اعمال کے اندر ہمیں صدق و صفا نظر نہیں آتا. یہ خدا کا نظام ہے. وہ فرعون کے ذریعے سے بھی حضرت موسیٰ کا تحفظ کروا سکتا ہے. تو خدا انہیں بتایا کہ کچھ ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں جو وہ انجام دلوا دیتا ہے, لیکن انجام دینے والے کو بھی کوئی ثواب یا فضیلت حاصل نہیں ہو پا رہی ہوتی. اگر وہ ثواب اور فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو مثلاً مقایسے میں آئیے, حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کو سنبھالا, کیوں ثواب اور فضیلت حاصل کیا؟ تمام تر معنویات اور معرفت کے ساتھ, پہچاننے کے ساتھ. نبی اکرم کی حفاظت فرماتے رہے. جس دن ان کو پتا چلا اللہ کے نبی ہے, ظاہری طور پر بھی ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے بلکہ اضافہ ہو گیا ان کی عقیدت کے اندر اور نبی کے لیے قربانی کے اندر. جس دن فرعون کو پتا چلا یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے, اسی دن سے اس نے دشمنی شروع کر دی. یہ ہم انسانوں کی مثال ہے کہ اگر معرفت نہیں رکھے گا, اپنے حکم کو سمجھ نہیں پائے گا, جس دن سمجھے گا اصلا اس حکم سے دور ہو جائے گا. آج اگر ایک حج کرنے والے کو پتا چل جائے کہ اگر میں حج پہ جاؤں گا تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی, نہ صرف یہ کہ نہیں جائے گا, دس لوگوں کو اور روک لے گا. اور اگر کسی عاشق کو پتا چل جائے کہ اگر میں آج جاؤں گا تو اللہ کے وجود حجت کی خاطر میری جان چلی جائے گی, تو بھاگا بھاگا حج پہ جائے گا. کہ اللہ کی حجت کے لیے جان دینے سے بڑھ کر اور کون سی سعادت ہو سکتی ہے؟ لہذا ایک نہ جاننے والا اس سال جس سال امام مثلا تشریف لائیں گے اس دن حج سے بھاگنے کی کوشش کرے گا, اور ایک چاہنے والا اس سال بھاگا بھاگا وہاں جانے کی کوشش کرے گا جس سال امام تشریف لے کر آئیں گے. یہ فرق ہوتا ہے معرفت اور عدم معرفت کا.
آغا صاحب, حج کے بارے میں ایک آیا ہے کہ الحج و اشہر و معلومات, حج کے آیا مہینے معلوم ہے, ترجمہ یہ کیا ہوا ہے؟
جی جی.
تو اس کا مطلب ہے کہ حج صرف ذی الحج کے علاوہ دوسرے ایام بھی ہو سکتا ہے؟
ہاں,
اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے.
جی واضح, اس میں بہت زیادہ روشنی ڈالنے کی شاید ضرورت نہ پڑے. حج کا ایک دن ہے, حج کا ایک دن ہے جو مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ, 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, یہ ایام حج ہیں. اور ایک اشہر و معلومات ہے, وہ مہینے جس کے اندر حج کے لیے حاجی جمع ہوتے ہیں. اس زمانے سے جب نبی اکرم کا زمانہ تھا 1400 سال پہلے سے اور آج تک ایسا ہے کہ ایک جو چند دن کا حج ہے, اگر حج بنیادی طور پر دیکھیں تو 3-4 دن کا ہے, لیکن اس حج کی تیاریاں کئی مہینے پہلے اور کئی مہینے بعد تک چلتی ہیں. تو خدا متعالیٰ نے ان ایام کو جو حج اور اس کی تیاریوں سے مختص ہیں ان کو اشہر معلومات قرار دیا ہے کہ حج معلوم مہینوں کے اندر انجام پاتا ہے. یعنی لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حاجی کے لیے مستحب قرار پایا کہ وہ ایک مہینے پہلے سے اپنے بالوں کو لمبا کر لے, اپنے بالوں کو نہ کاٹے. خدا تعالیٰ نے اس کو مستحب کیوں قرار دیا؟ کہا یہ حج کی تیاریوں کا حصہ ہے. اسی طریقے سے خود خانہ کعبہ کے اندر ہے کہ حج کی ایک تیاریاں ہیں, اور ان تیاریوں میں جو ایام ملوث ہوتے ہیں, مثلا حج تو فرض فرمائیے 13 ذی الحجہ کو ختم ہو گیا, لیکن جو حاجی آئیں یہ واپس جائیں گے, واپس جانے میں جو تمام دن لگیں گے اور ان کے آنے میں جو دن لگے تھے وہ تمام حج کے مہینوں کے اندر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اس خاطر پروردگار عالم نے اس کو اشہرم معلومات تعبیر فرمایا.
آغا صاحب, آپ نے درس میں فرمایا کہ یعنی ولایت ائمہ حج پورا کرنے کے بعد اگر جس نے ولایت ائمہ نہیں پڑھا, زیارت نہیں کی, تو اس کا حج پورا, کیا اس کا حج پورا؟ مسلمان بھائی جیسے کہ تسنن ہے وہ تو ائمہ کو مانتے نہیں, وہ زیارت کیا اس کا حج بھی پورا ہو جائے گا یا نہیں؟
ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اکمال حج اتمام حج, یعنی بالکل ایسے جیسے مسلمان کے لیے کہ اگر وہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نہیں مانتے تو مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مسلمان تو ضرور ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہر شخص اسلام کی جرگے کے اندر داخل ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اسلام کی حقیقتوں کو کون حاصل کرے گا؟ جیسے کہ خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے پاس اعراب آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے, قولو اسلمنا, ان سے کہہ دیجئے کہ کہو ہم اسلام لائے, ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. تو خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ایک اسلام ظاہری ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا, مثال کے طور پر مسلمان عورت سے شادی کرے گا یہ مسلمان کہلائے گا, اور ایک وہ ایمان کی کیفیت ہے. تو اتمام حج ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ جو ہے وہ انجام پائے گی, اگر نہ ہو حج کہلائے گا لیکن وہ اتمام کا فائدہ اس کو نصیب نہیں ہو پائے گا.
سب یہ حج کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ حج جو ہے سب سے زیادہ اجتماعی پہلو کے حوالے سے ہے, تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ سیاسی پہلو سے ہم فائدہ مسلمان نہیں اٹھا پا رہے ہیں, اور جو مستقل یہ دیکھا جا رہا ہے وہاں کی جو سیاسی گورنمنٹ ہے یا جو دنیا کے انوائرمنٹ, اس حوالے سے وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ جو مسلمان قوتیں جو حق کے اوپر ہیں وہ اس سلسلے میں کس طرح سے لاہے عمل اختیار کر رہی ہیں یا کیا اسٹریٹجی ہونے چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں, کیونکہ اگر ہم اسی روانی میں چلتے رہے پھر تو ہم بیکار ہو جائیں گے, یعنی وہ دشمن جو ہے وہ تو کامیاب ہو گیا, تو اس نے ہمیں بلاک کر دیا. تو اس صورتحال میں یہ تو مستقل کہا جا رہا ہے اجتماعیت ہے اور یہ فوائد ہیں, لیکن ہم ان پہلوؤں کو جاننا چاہیں گے کہ اس سلسلے میں ہم یعنی وہ قوتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, ہم کتنا آگے بڑھے ہیں یعنی اس نئے جدید دور میں.
بہت عملی مثال دیکھیے, وہ یہ کہ فرض فرمائیے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے, آپ اپنے قافلے کے ساتھ تھے, آپ اپنے ہوٹل میں ٹھہرے, آپ نے حج کے اعمال انجام دیے, آپ واپس آ گئے. آپ سے پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے دنیا کے کسی اور مسلمان سے آپ نے کوئی رابطہ کیا؟ مثلاً آج دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے اندر, تمام مسلم آبادیوں کے اندر غور فرمائیے, کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر اسلام کے دفاع کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے؟ تو ہمیں واضح ہو کر نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر ولایت فقیہ کی حکومت کے ذریعے سے اسلام کے دفاع کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم اپنے حاجی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے حاجی, تم نے اس شخص سے بھی کوئی رابطہ قائم کیا جو اس ولی امر کی طرف سے آیا تھا؟ آیا کہیں بھی جا کر دنیا کے کچھ مسلمانوں سے ایک دوسرے سے رابطہ بنانے کی کوشش کی؟ یہ کام تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں, 40 دن میں اس سرزمین کے اوپر ہوں جس سرزمین کے اوپر کم از کم 150 ممالک کے حاجی موجود ہیں. کسی دوسرے ملک کے حاجی سے میں کوئی رابطہ بنا لیتا؟ مثلاً آپ کہیں گے زبان کا بیریئر ہے, تو آپ زبان میں اردو بولتے ہیں, انڈین کے مسلمانوں سے تو آپ رابطہ بنا سکتے تھے, متعدد زبانیں بولنے والے مختلف دنیا کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, آپ رابطہ بنا سکتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم خود بھی کوئی کام انجام نہیں دینا چاہتے, تو جب ہم خود بھی انجام نہیں دیں گے تو پھر تو واقعاً یہ کام انجام نہیں پائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ کام تو ہمارے مقدور میں ہے, جائیے آپ, ولی امر کا نمائندہ موجود ہے, جا کے اس سے ایک ملاقات کر لیجئے, اس کے آفس میں جائیے, دیکھیے وہاں ہو کیا رہا ہے, وہ لوگ کس مصلحت کی طرف توجہ دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہی حج کا مہینہ آتا ہے ولی امر کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے, اس پیغام کو پڑھنے کی تو کوشش کی جا سکتی ہے, اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے کیا پیغام دیا انہوں نے, حاجیوں سے اس وقت کیا چاہتے ہیں. یہ کام تو آسانی سے انجام پا سکتا ہے. اسی طریقے سے دسیوں کام ہیں جو وہاں رہتے ہوئے انجام پا سکتے ہیں. مثلاً فرض فرمائیے آپ کو پتا ہے کہ اتنے ملکوں سے وہاں پر حاجی آ رہے ہیں, ان ملکوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نادار بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, طاقتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, آپ رابطہ بنائیے, ممکن آپ کے پاس کچھ وسائل اللہ نے ایسے دیے جو آپ ان تک پہنچا سکیں. تو متعدد کام سوچے جا سکتے ہیں. ابھی صرف شیعہ کے حوالے سے سوچئے, ہم پاکستان کے رہنے والے شیعہ ہیں, وہیں پر اسی وقت بحرین کے شیعہ بھی آتے ہیں, لبنان کے شیعہ بھی آتے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک کے شیعہ جمع ہوتے ہیں. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہمارے اہل بیت کے ماننے والے ان دوسرے ممالک کے اہل بیت کے ماننے والوں سے رابطہ قائم کریں؟ کم سے کم اس مختصر پلیٹ فارم کے اوپر تو رابطہ بنایا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم مینا کے میدان سے جا رہے تھے قربان گاہ کی طرف, قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک آدمی ملا, اس نے پتہ نہیں ہمارے دوست نے کسی موقع پہ یا علی مدد کہا, تو اس نے کہا کہ اہل بیت کے ماننے والے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں. وہ بحرین کا تھا, یقین مانیے جذباتی ہو گیا, کہنے لگا چیخ کے کہو یا حسین. نے کہا یہ دیکھو یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے, یا حسین کہنے کے لیے تڑپ رہا ہے کہ میں اس زمین پہ یا حسین کا نعرہ لگاؤں. یہ ہو سکتا ہے, یہ سب ہو سکتا ہے. آپ مجلسیں کر رہے ہیں, کسی مجلس میں ان کی مجلس میں جا کے شریک ہو جائیے, ان کے دو آدمیوں کو اپنی مجلس میں بلا لیجیے, یہ تمام کام آسانی سے ہو سکتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی اس ذات سے تو نکلیں. میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں کتنی اضافی رکعتیں پڑھ پایا, اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں عزیزان, یہ بھی ذمہ داری ہے, اس ولایت کے لیے کوشش کریں. میں بار بار عرض کروں گا, حج میں وجود حجت کو تلاش کریں, اس حجت کے وجود کو تلاش کریں جو اللہ کی حجت ہے. یہاں پر
قابل تحسین آپ ہیں اور نافرانی امام فاؤنڈیشن کے رخا کے جنہوں نے یہ سیمینار منعقد کیا. ایک پروپوزل اور ایک سوال. پروپوزل یہ تھا کہ اگر نیکسٹ ایئر ممکن ہو تو یہی ٹاپک پر کچھ پہلے اگر یہ سیمینار ہو جائے, کیونکہ اس مرتبہ مور دین 50% ہمارے حاجی روانہ ہو چکے, اور یہ انویٹیشن تمام کاروان کو بھی بھیجا جائے تو بہتر لوگ فائدہ اٹھائیں گے. سوال یہ ہے کہ عرفہ کا میدان تھا, امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آنکھوں میں آنسو روا دہ تھے, اور کلائمیکس پر ایک دعا کی کہ بہرحال اگر تو میری ایک دعا قبول کر لے اور میری کوئی اور دعا قبول نہیں کی تو میں سمجھوں گا میری تمام دعا قبول ہے, اور اگر وہ دعا قبول نہیں کرتے اور تمام دعا قبول کرے گا تو میں سمجھوں گا میری تمام دعا قبول نہیں. وہ کیا دعا تھی؟ الہی فکارہ کبتی من النار. تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 12 امام 14 معصوم ہیں, کیا ہر امام کے اس طرح دعا عرفہ ہے اور اس کے بھی اچھے الفاظ ہے تو آپ شیئر کریں.
صحیح, مجموعی طور پر ہر امام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں. اصل قدیم زمانے میں جو علماء مراجع کرام تحریرات فرماتے تھے, جو تصانیف ہوتی تھیں, ان میں سے تقریباً ہر بڑے عالم کی کچھ تصانیف دعاؤں کے اوپر ہوا کرتی تھیں. لہذا شیخ طوسی کی اپنی کتاب دعا ہے, اسی طریقے سے شیخ صدوق کی کتاب دعا ہے, مختلف علماء نے کتابیں دعا لکھی ہیں جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے. البتہ ایسا ہے کہ ہر امام کی کوئی ایک خاص دعا زیادہ مشہور ہے. مثال کے طور پر چوتھے امام کی متعدد دعائیں ہیں صحیفہ سجادہ کے اندر, ان میں سے کچھ ایک آدھ دعا جو ہے وہ زیادہ, مثال کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہے, دعا افتتاح کے طور پر آپ لے لیجئے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر سعید الشہدا کی بہت ساری دعائیں ہیں, لیکن دعائیں عرفہ جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی. اسی طریقے سے ہر امام کی کچھ نہ کچھ دعائیں ہیں. ہاں, ہر امام کی عرفہ پر خاص دعا وہ نقل نہیں ہو پائی ہے, یعنی ہر امام نے میدان عرفہ میں جا کے کیا دعا مانگی وہ شاید ہمارے پاس بیان نہیں ہوئی. اور عین ممکن ایسا ہے کہ تیسرے امام کی اس دعا عرفہ کو باقی آئمہ معصومین بھی ادا کرتے ہوں وہیں پر جا کر, تو اس حوالے سے وہ دعا امام حسین کی دعا کے نام سے مشہور ہوئی اور حقیقتاً یہ تمام معصومین کی مشترکہ دعا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اور یہ جو جملہ ہے, فکاک رقبتی عن النار, یا فک رقبتی عن النار, میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے, یہ جامع جملہ ہے. کیونکہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کو اپنے وجود کو اس آگ سے نکالنا پڑے گا, اور اس وجود کو آگ سے نکالنے کے لیے پورے وجود کو اللہ کے گھر میں داخل کرنا پڑے گا. ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا, تحمل اور ایسی جگہ پہ سما دیجئے گا جو مٹے نہیں. ایک بندہ کسی کی بندگی کے ساتھ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا. اگر کسی کو اللہ کا بندہ بننا ہے تو پہلے تمام بندگیوں کا انکار کرے گا, پھر اللہ کی بندگی میں داخل ہوگا. ایک انسان دو وجود کا بندہ نہیں بنے گا. بندہ بنے گا تو اللہ کا بندہ بنے گا, اور اگر اللہ کا بندہ نہیں ہے تو پھر کسی اور کا بندہ ہوگا. اگر آپ کو اور مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے تو پہلے تمام بندگیوں کا انکار کرنا پڑے گا, پھر ہم خدا کا بندہ بن پائیں گے. حج یہی کہتا ہے, کہتا ہے کہ مال کا انکار کرو, جاہ کا, مقام کا, دنیا کا, سب کی بندگیوں کا انکار کرو اور اللہ کی بندگی کے اندر داخل ہو جاؤ. اپنی دعاؤں کے خیر میں ان تمام لوگوں کو بھی یاد رکھیے جو حج پہ گئے, جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی, اور اس حقیر کو اور اس کے والدین کو بھی اپنی دعائے خیر میں ضرور یاد فرمائیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
شیڈول کے مطابق اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں. ناصران امام فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ادارے کے ساتھ نظم و ضبط برقرار رکھنے میں تعاون کیا. خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں آغا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کا جنہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا. آخر میں برادر مرتضیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور دعائیں امام زمانے سے پروگرام کا اختتام کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدايا خدايا طائر غلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما آمین یا رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات.